فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھ رہے، ایام عزا ہیں سید الشہداء کی ذات پہ، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ رہے. مومنین کی مجالس اور عزاداریوں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، نکال الظالمین، صریخ المستصرخین، موضع حاجات الطالبین، معتمد المؤمنین، والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانه کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیں. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم، لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. صلوات ایام عزا کی وہ دن ہیں کہ جو اہل بیت اطہار پہ بہت بڑی مصیبت کے دن ہیں. سات محرم الحرام کا دن گزر چکا ہے، یہ دن عزاداری کے دن ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے خدا متعال ان ایام میں تمام عزاداروں کو بہترین اجر نصیب فرمائے. پروردگار مؤمنین کو مصیبت حسین کے سوا ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے. خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ان مصیبتوں کے طفیل ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے. ایام عزا کی مجالس میں آپ حضرات مسلسل بڑی محبت کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں اور ہر روز آپ کا اس مجلس میں شرکت کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ کے دلوں میں فرزند زہرا کا عشق پایا جاتا ہے. جس محبت اور خلوص کے ساتھ آپ ایک مجلس سے دوسری مجلس کی طرف ایک جگہ آنسو بہانے کے بعد دوسری جگہ جاتے ہیں اور ان دنوں میں کوشش یہ کرتے ہیں جس حد تک ہو سکے مظلوم کربلا کو پرسا دیا جائے، یقیناً یہ آپ کی جد و جہد بارگاہ الہی میں مقبول ہے. خدا متعال آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہے اور قرآن کریم نے کہا ہے قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، کہ اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ تم عمل کرو، اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتا ہے، مؤمنین بھی دیکھتے ہیں، اور مؤمنین سے مراد اہل بیت اطہار ہیں. ہمارا عمل کہیں پہ آبزرو ہو رہا ہے، کوئی دیکھنے والا ضرور ہے، کسی کے دل کو یقیناً خوش کرتا ہے. اور عزاداری کا سب سے بڑا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک دل کو خوش کیا جائے، ایک دل کو افسردہ خاطر کیا جائے. عزاداری دل اہل بیت کو خوش کرتی ہے اور دشمن اہل بیت کے دل کو آزردہ خاطر کرتی ہے. آپ کا یہ آنسو بہانا حقیقت میں نصرت حسین ہے، محبت حسین کا اظہار ہے، اور آپ کا یہ آنسو بہانا یزید سے نفرت کا اظہار ہے، اور نہ صرف یزید سے نفرت کا اظہار ہے بلکہ یزیدیت سے نفرت کا اظہار ہے.
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد.
ہم آنسوؤں کے ساتھ ایک ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں اور ظالم کے مقابلے میں ہیں. یہ جو پاکیزہ آنسو بہا جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ اگر ایسا موقع آ گیا کہ کبھی مجھے یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑا تو میں نے ابو الفضل العباس سے درس حاصل کیا ہے. ہم مکتب عباس میں پروان چڑھتے ہیں. مکتب عباس میں پروان چڑھنے والا یزیدیت سے خوب مقابلہ کرنا جانتا ہے. وہ جو حیدر کرار کے فرزند کے مکتب میں پروان چڑھتا ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے 1400 سال پہلے ہو یا 1400 سال بعد. ہر زمانے میں وہ کربلا بنانا جانتا ہے، ہر زمانے کے یزید کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زندگی بسر کرنا جانتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کل یوم عاشورا وکل ارض کرب و بلا. حسینیوں کو اگر کہیں پہ بھی آزمایا گیا تو حسینی یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا کا ہر گوشہ کربلا ہے اور ہمارے لیے ہر دن عاشورا کا دن ہے. عباس علمدار نے ایک علم جو کربلا کی سرزمین پہ اٹھایا تھا، آج ہمارا ہر بچہ اس علم کو اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے. یعنی 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد ہمارا بچہ اس علم کو ہاتھ رکھ کے ہی کہتا ہے اے عباس علمدار، کربلا کی سرزمین پہ اگر یہ علم آپ کے ہاتھوں سے گرا تھا تو ہم نے اسے سنبھال لیا، ہم اس کو تھام کر قیامت تک اس کو باقی رکھیں گے، کبھی اس کو گرنے نہیں دیں گے۔ عباس کے ساتھ یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی رات یاد عباس میں دنیا بھر میں منائی جا رہی ہے، پوری دنیا میں عباس علمدار کو خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے۔ عباس علمدار کو جب خراج عقیدت پیش کریں تو کچھ اس انداز میں خراج عقیدت پیش کریں، اے فرزند علی ابن ابی طالب، اگر آپ نے کربلا کی سرزمین میں وفا کی ہے، یہ ایک بہت بڑی صفت عباس علمدار کی وفادار ہے، اور اس کو زیارت میں کہا گیا الاخ المواسی لاخیہ ابا عبداللہ الحسین، وفادار عباس۔ عباس نے وفا کا سبق سکھایا ہے، کسی ایک ساتھ وفا، وفا بھائی کے ساتھ نہیں بلکہ وفا امامت کے ساتھ، وفا ولایت کے ساتھ، وفا عہد کے ساتھ، یہ وفا اسلام کے ساتھ ہے، یہ وفا اس اسلام حقیقی کے ساتھ ہے۔ اگرچہ عباس وہ ذات ہیں کہ جنہیں پناہ بھی دی گئی، عباس کی ذات سے اور کردار سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر خیمہ حسینی میں آتے ہیں، اگر کسی جگہ ہم جمع ہوں تو ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ کو ہم ریفیوج دینے کے لیے تیار ہیں، اسائلم دینے کے لیے تیار ہیں۔ بسا اوقات یہ احساس دلہرا اضطراب پریشانی انسان کے دل میں جب بھر جاتی ہے، خدا پہ عقیدہ کم ہو جاتا ہے، توحید سے انسان دور ہو جاتا ہے، تو بسا اوقات یہ احساس کرتا ہے کہ خوب مجھے تو اسائلم مل رہی ہے، مجھے تو پناہ مل رہی ہے، مجھے اپنا فکر کرنا چاہیے، مجھے کسی سے کیا غرض ہے۔ لہذا بعض اوقات ہم سینہ تان کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، کربلا ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے، کربلا ہمیں آرمان کے ساتھ، پیمان کے ساتھ، عہد کے ساتھ، اسلام کے ساتھ وفا کرنا سکھاتی ہے کہ اگرچہ ہمیں پناہ مل رہی ہے، لیکن کیا اسلام کو بھی پناہ مل رہی ہے، امامت کو بھی پناہ مل رہی ہے، ولایت کو بھی پناہ مل رہی ہے؟ اس ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ موحد وہ ہوا کرتا ہے کہ اس ذات کے خول سے نکلے، ذات پرستی سے نکلے، نفس پرستی سے نکلے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کا اقرار کرے۔ اگر موحد بننا ہے تو عباس سے سیکھو۔ خط لکھا گیا شب عاشور کو، خط میں لکھا گیا کہ اے عباس، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، ہم آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بسا اوقات رشتہ داریاں آڑے آ جاتی ہیں، بسا اوقات رشتہ داری ہمیں مدار توحید سے دور کر دیتی ہے، بسا اوقات تعلقات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں، لیکن عباس کے لیے نہ رشتہ داری کی کوئی اہمیت ہے، نہ تعلقات کی کوئی اہمیت ہے، نہ اپنی ذات کی کوئی اہمیت ہے۔ ان کے نزدیک جس شے کی اہمیت ہے وہ ایک اللہ ہے اور ایک اس کی ولایت ہے۔ ولایت الہی کے لیے جس ذات نے قیام کیا اور اپنے خون کے آخری قطرے تک اس نے ولایت اہل بیت کا دفاع کیا ہے۔ آئیے عباس سے سبق لیتے ہیں، سیرت عباس سبق آموز سیرت ہے۔ سلام پڑھیں آپ حضرات۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، کہ اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مخلصا لہ الدین، اس طرح سے بندگی کروں کہ جو اخلاص کے ساتھ بندگی ہے، جو اس کے دین میں خالص ہونے کے ساتھ، دین یا خالص ہے یا نا خالص، عبادت بھی یا خالصانہ عبادت ہے یا نا خالص عبادت ہے۔ لہذا کل یہ عرض کیا تھا کہ توحید کی چار قسمیں ممکن ہیں۔ ایک توحید ذات میں، یعنی ذات پروردگار کو وحدہ لا شریک ماننا۔ ایک توحید صفات میں، یعنی تمام صفات پروردگار اس کی ذات کی طرف پلٹتی ہیں، یا تمام صفات پروردگار عین ذات پروردگار ہیں، اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ علم ہوتا ہے لیکن جدا از ذات ہوا کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مقام پر علم عین ذات ہو۔ ایک زمانے میں ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ذات پروردگار نے اس زمانے کے متعلق کہا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر جناب ہم سکول گئے، سکول سے کچھ پڑھا، پھر کسی مدرسے میں گئے، کسی یونیورسٹی میں گئے، پھر علم حاصل کیا۔ بس معلوم ہوا کہ علم عین ذات نہیں ہے، ذات سے جدا ہے۔ ذات پروردگار کی صفات کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی صفات عین ذات ہے، اس کی ذات میں شامل ہے، اس کی ذات سے ان صفات کو جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پھر اس کی توحید اس کے افعال میں، افعال میں توحید، یعنی تمام کام اس دنیا میں جو انجام پاتے ہیں، کوئی بھی فعل اس کی مرضی، اس کے عزم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم آنکھ چمکتے ہیں تو اس کی مرضی کے ساتھ چمکتے ہیں، دل کی دھڑکن اگر باقی ہے تو اس کے عزم کے ساتھ باقی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر عزم پروردگار اٹھ جائے، رضا پروردگار ختم ہو جائے، تو کسی شے میں مجال نہیں ہے کہ وہ حرکت کر سکے۔ آنکھوں میں حرکت اس کی مرضی کے ساتھ ہے۔ ہم نے کبھی شکر تو ادا نہیں کیا، کتنی مرتبہ آنکھیں جھپکتے ہیں، کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ دل کی دھڑکن کتنی ہے، کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ خون کتنی تیزی سے گردش کرتا ہے، کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ جتنے بھی افعال اس کائنات میں سرزد ہو رہے ہیں وہ اس کے عزم کے ساتھ سرزد ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، اس کی رضا کے ساتھ، اس کے عزم کے ساتھ، بے اذن ہی کہا گیا ہے، اس کے عزم کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ چوتھی قسم کہ جس کو کل بیان نہیں کیا تھا، توحید فی العبادت ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پیغمبر کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ کہیں میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں خالصتا للہ، اللہ کے لیے بندگی کرنا، یعنی تمام عبادات اس کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ عبادت اس کی ذات کے لیے، کسی اور شے کے لیے عبادت ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم بسا اوقات اگر کچھ مقامات پر جاتے ہیں، اہل بیت اطہار کو سلام بھیجتے ہیں، کسی ذات کے ساتھ ہم اگر محبت کرتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے۔ جس شے میں دوسروں کو شبہ ہوا ہے، جس شے میں دوسرے تمیز پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہ احترام اور تعلق، احترام ولایت، محبت ولایت اور عبادت دونوں میں ان میں فرق ممکن نہیں ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکے کہ عبادت اور ولایت میں فرق کیا ہے۔ اگر ان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی تو کبھی کسی ذری کے سامنے کھڑے ہونے کو وہ عبادت نہ سمجھتے۔ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، نہ کسی کو مدد کے لائق سمجھتے ہیں نہ کسی کو بندگی کے لائق سمجھتے ہیں، لیکن یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ وہ ہستیاں کہ جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس کو بھی ہم نے نہیں کہا، یہ بھی قرآن نے کہا ہے، ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، قرآن ہی کہتا ہے میں یو تہر رسول فقد اتا اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ پھر قرآن ہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے اہل ایمان تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ہم ہی کہتے ہیں جو اولی الامر کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی ایک سلسلہ ہے۔ ہمارے نزدیک اطاعت اوپر سے نہیں شروع ہوتی، ہمارے نزدیک اطاعت نیچے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں بچہ جب پروان چڑھنے شروع ہوتا ہے تو پہلے نہ تو کسی عالم کو دیکھتا ہے، نہ کسی نبی کو اس نے دیکھا ہے، نہ کسی امام کو دیکھا ہے، سب سے پہلے اس نے کس کو دیکھا ہے؟ اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو اس کو کہا گیا وبالوالدین احسانا، یعنی اسلام نے اطاعت کا سبق گھر سے سکھانا شروع کیا ہے۔ اگر ماں باپ کے مطیع بنو گے تو امام کے مطیع ہو سکتے ہو، اور اگر امام کے مطیع بنو گے تو رسول کے مطیع بنو گے، اور اگر رسول کی اطاعت کی تو اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ پہلے پیدا ہوتے ہی اللہ کی اطاعت کرو، بلکہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں مضمر ہے، رسول کی اطاعت امام کی اطاعت میں مضمر ہے، امام کی اطاعت مجتہد کی اطاعت میں مضمر ہے، مجتہد کی اطاعت راہبر کی اطاعت میں مضمر ہے۔ یہ تمام اطاعتیں ایک سلسلہ رکھتی ہیں، اطاعت کا ایک سلسلہ ہے۔ بس وہ لوگ جن کو شبہ ہوا ہے انہیں اطاعت اور عبادت میں شبہ ہوا ہے، عبادت اور ہے اطاعت اور ہے۔ ہم امام کی اطاعت ضرور کرتے ہیں لیکن امام کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم رسول کی اطاعت ضرور کرتے ہیں لیکن رسول کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم مجتہد کی اطاعت ضرور کرتے ہیں لیکن مجتہد کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے کہا ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم کائنات میں کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ان کو غافلوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے اس کائنات میں اپنی ذات کی طرف سے مدد کرنے کے لیے نمائندے بھیجے ہیں، رسول کو کہا تم لوگوں کی مدد کرو، اگر آپ کے پاس لوگ آ جائیں کبھی استغفار کرنے کے لیے تو اے رسول تم ان کی مدد کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کی دعا مستجاب ہو جائے گی۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا وہ وسیلہ ہے کہ جو اللہ کی طرف ہمیں پہنچاتے ہیں۔ رسول سے مدد مانگنا یعنی اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اسی طرح علی ابن ابی طالب وہ وسیلہ ہیں کہ جن کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں۔
نعرہ علی،
ان کے ذریعے ہم جب مدد مانگتے ہیں تو ان کو خدا سے جدا نہیں سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، ہم خدا ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی علی سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا ہے، علی سے ہم جدا مدد مانگتے ہیں، علی کو ہم خدا سے جدا تصور ہی کب کرتے ہیں، ہم تو علی کو خدا ہی کے ساتھ تصور کرتے ہیں، ہم اس علی کو علی نہیں سمجھتے ہیں جس کو خدا سے جدا تصور کیا جائے، علی کو خدا کے ساتھ تصور کرتے ہیں۔ علی علی ہے تو خدا کی وجہ سے، علی بغیر خدا علی نہیں ہو سکتا ہے، علی کی بلندی خدا کی وجہ سے ہے، علی میں علوم خدا کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ خدا ہے کہ جس نے علی کو ایسا با کمال بنایا ہے کہ میں یا علی مدد کہتا ہوں۔ اسی سے مدد مانگتا ہوں. علی سے مدد مانگنے کو میں خدا سے مدد مانگنا سمجھتا ہوں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. پس عزیزان گرامی, توحید عبادت میں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بندگی اسی کی کرتے ہیں. اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت ان اکون اول المسلمین, اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ٹھہروں. پیغمبر رہبر اسلامی ہے, بانی اسلام ہے. بانی اسلام کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلا مسلمان ٹھہرے, یعنی سب سے پہلے عمل کرے. رہبر کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے عمل کرے پھر دوسروں کو دعوت دے. اول المسلمین اس کو ہونا چاہیے. پیغمبر رہبری کے منصب پہ فائز ہے. لہذا اگر آج بھی اس زمانے میں کسی کو رہبر انتخاب کرنا چاہتے ہو تو دیکھیں, اگر وہ پہلے عمل کرتا ہے پھر دوسروں کو بلاتا ہے پھر وہ بہترین رہبر ہے. اگر وہ صرف پکارتا ہے, اگر صرف فتویٰ دیتا ہے, اگر صرف لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور خود ملا فصیحت ہے, ایسے شخص سے بچنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اسلام نے رہبری کا تصور انسٹرکٹر کا تصور ہی رکھا ہے. یہاں پہ لیڈرشپ پڑھائی جاتی ہے نا, ایک وہ لیڈرشپ ہے جس کو غرب میں پڑھایا جا رہا ہے, ایک وہ لیڈرشپ ہے جس کو اسلام نے پڑھایا ہے. دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. بسا اوقات ممکن ہے لیڈرشپ سبرات انسٹرکٹر ہو, یعنی ایک ایسا آدمی کہ جو اپنے آفس میں بیٹھ کر لوگوں کو رہنمائی کرے اور لوگ اس رہنمائی پہ عمل کریں. یہ شخص جو ہے یہ رہبر نہیں ہے, یہ لیڈر نہیں ہے, یہ قائد نہیں ہے. قائد ہوا کرتا ہے کہ جو خود آگے چلے, اول المسلمین بنے, خود عمل کرے پھر دوسروں کو بلائے. یعنی یہ اگر دعوت دیتا ہے جہاد کے لیے تو اسے پہلے مجاہد ہونا چاہیے. اگر یہ دعوت دیتا ہے زہد کے لیے اسے پہلے زاہد ہونا چاہیے. اگر یہ اخلاص کی دعوت دیتا ہے اسے پہلے مخلص ہونا چاہیے. اگر یہ لوگوں کو غیبت سے روکتا ہے سب سے پہلے یہ غیبت نہ کرے. اگر یہ لوگوں کو نماز تہجد کی دعوت دیتا ہے سب سے پہلے یہ نماز تہجد پڑھے. اول المسلمین ہونے کا معنی یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ نکل کر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے, 40 سال تک غار حرا میں اللہ کی بندگی کرے, ایک مدت تک بندگی کرے پروردگار کی, تاکہ اس کو یہ حکم دیا جائے انذر عشیرتک الاقربین, اب تو نکل سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو جا کے, اپنے اہل عیال کو, اپنے گھر والوں کو. بس نصیحت کا آغاز بھی گھر سے ہوتا ہے. پچھلے دنوں آج کے رہبر معظم کے حالات کو پڑھ رہا تھا. عزیزان گرامی, اگر ذات پروردگار نے پیغمبر کے متعلق کہا اول المسلمین ہے, تو آئیے آج اس زمانے میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اول المسلمین ہو, جو اس زمانے میں پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہو, جس کی زندگی نمونہ قرار پائے اہل بیت اطہار کا, جو اسوہ بن جائے زندگی اہل بیت کا. آج اس زمانے میں ایسی شخصیات موجود ہیں, ایسی شخصیت جو محور ہے, مرکز ہے امت اسلامی کا, ایسی شخصیت جس کی سادگی امت اسلامی کے لیے آج محور ہے, جس نے آج حکومت پہ بیٹھتے ہوئے منصب حکومت کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے نظام ہاتھ میں ہوتے ہوئے سیرت علوی پہ عمل کرنا شروع کیا ہے, سیرت رسول خدا پہ عمل کرنا شروع کیا ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ دفتر کا آدمی یہ کہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں, آخری ایام ماہ مبارک رمضان کے تھے اور میں نے چاند دیکھنے کی نیت سے کچھ دیر کے لیے میں دفتر میں رہ گیا تاکہ سب دفتر کے لوگ چلے گئے. اب آئے راہبر آئے, آ کر دفتر میں دیکھا کہ میں موجود تھا. کہا آج دیر تک باقی رہے ہیں. کہا آپ نے ابھی تک آج چاند دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رک لیا تھا. آپ نے کہا اچھا آئیے آج ہمارے ساتھ افطار کریں. تو عزیزو اس نے یہ تصور کیا کہ ظاہر سی بات ہے ایک ملک کا حاکم ہے, بادشاہ ہے, اسی ملک میں شہنشاہ بھی تھا. ایک زمانے تک اس ملک میں شہنشاہیت کا نظام تھا, شہنشاہیت کا کردار بھی اس ملک میں موجود ہے, آج اس کا محال بھی موجود ہے. وہ شہنشاہ کہ جس کے سنک میں لگی ہوئی ٹوٹیاں بھی سونے کی بنی ہوئی تھیں, جس کے سونے کی بیڈ, اس کے اطراف میں جو کرٹن لگائے گئے تھے ان پر بھی سونا لگایا گیا تھا, اسی ملک میں بیٹھنے والی ہستی اپنے گھر میں بلا رہی ہے, آؤ گھر میں افطار کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ آغا میں یہیں آفس میں افطار کر لوں گا, یہاں بھی افطار آئے گی. کہا نہیں آئے آج ہمارے ساتھ افطار کریں. جب اصرار کیا تو میں چل دیا. جب آغا گھر میں پہنچے تو آغا نے دسترخوان بچھایا, ان کے خادم نے کھانا پیش کیا, ایک روٹی اور ایک پنیر. اگر بچوں کو سمجھ نہ آئے تو یہ چیز وائٹ چیز جس کو یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے, ایک نان اور ایک چیز سامنے لا کر رکھی اور ایک مختصر سا حلوہ سامنے پیش کیا. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ تو یقیناً ابھی اپیٹائزر ہے, ابھی ابتدا ہو رہی ہے, کھانا بھی آ رہا ہے, ابھی بعد میں کھانا آئے گا, یہ تو صرف ابتدا کے طور پر پیش کیا گیا ہے. تو عزیزو کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا کھایا, انتظار میں بیٹھ گیا کہ ابھی کھانا آئے گا. تو جب میں نے خادم کی طرف اشارہ کر کے, چونکہ آغا سامنے بیٹھے تھے مجال نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے پوچھ لوں, تو میں نے خود خادم سے پوچھ لیا کچھ اور بھی آ رہا ہے اشارہ کر کے. ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ پریشان بیٹھے ہوں دن بھر کی, اب ظاہر سی بات ہے رمضان ہے اور دن بھر کھایا کچھ نہیں, تو اب اگر تھوڑا سا کھانے کو مل جائے تو ہمارے لیے تو مشکل پیدا ہو جاتی ہے, اندر سے انتڑیاں بھی شور مچانے لگتی ہیں. تو اب انہوں نے کہا نہیں اس کی بات تو کچھ نہیں آنے والا. تو عزیزان گرامی کہنے لگے کہ میں نے تعجب کیا کہ اسی گھر کے باہر دفتر موجود ہے, اس دفتر میں جو کھانا پیش کیا جاتا ہے اس سے کہیں بہتر ہے, لیکن اس گھر میں جس گھر میں اہل بیت اطہار کی زندگی پہ عمل کیا جا رہا ہے, آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو امارت کے باوجود, اس منصب پہ بیٹھنے کے باوجود زندگی علوی پہ عمل کر رہے ہیں. آج زندگی علوی ختم نہیں ہو گئی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو وسیلہ ہیں اہل بیت تک پہنچانے کے لیے, ان کی اطاعت واجب ہے, اس لیے کہ یہ اول المسلمین ہیں. آج اس زمانے میں اگر اول المسلمین کو تلاش کرنا ہو تو اس کے گھر میں جائیں کہ جس کے بچے کی جب شادی ہونے لگتی ہے تو عزیزو خود بچہ سرو کرتا ہے لوگوں کو. اور کہا جاتا ہے سرو کیا کیا گیا, ایک بنانا اور ایک ایپل. یہ گھر میں شادی ہو رہی ہے اور شادی بھی ملک کے پارلیمنٹ کے جو سربراہ ہیں اس کی بیٹی کے ساتھ آغا کے بیٹے کی شادی ہوئی. اور جب منگنی کرنے جا رہے تھے تو آغا نے اس سے جو گفتگو کی, اس گفتگو میں اس سے مخاطب ہو کہا کہ ڈاکٹر آپ ڈاکٹر ہیں, میں ایک طالب علم ہوں. سنیں گے اس کلام کو کہ ایک وہ ہستی کہ جو مرکز ہے اس وقت تمام مسلمانوں کا, مرکز مسلمین ہے, رہبر مسلمین ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے آپ ڈاکٹر ہیں میں ایک طالب علم ہوں. معلوم ہوتا ہے انسان جب عجز و انکساری میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو ذات پروردگار اس کو قیادت عطا کرتی ہے. یعنی انسان کو اس بات کا احساس نہ ہو, یہ غرور نہ ہو جائے میں کچھ بن چکا ہوں, میرے پاس کچھ ہے, میرے پاس کوئی منصب آ گیا ہے. کہا میں ایک طالب علم ہوں آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کا مکان بھی اچھا ہے، میرے پاس ایک مکان ہے جس میں دو کمرے میں نے اپنے بچوں کے لیے لیے ہیں، ایک کمرے میں یہ میرا بچہ شادی کر کے اس میں رہے گا، دوسرے کمرے میں دوسرے بچے کو رکھوں گا۔ اگر آپ کی بیٹی ایسی زندگی قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو بسم اللہ، اگر آمادہ نہیں ہے تو اس کو ابھی سے کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ اے عزادارو، ذات پروردگار نے اپنی حجت کو اس زمانے سے اٹھا نہیں لیا ہے، آج بھی ذات پروردگار نے حجت خدا کو ان ہستیوں کی شکل میں باقی رکھا ہے۔ آج اگر نور امام زمانہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس ہستی کو دیکھو، آج اگر ان شعاعوں کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جو پردہ غیب سے بادلوں کی طرح شعاعیں منعکس کر رہے ہیں، تو یہ اہل بیت اطہار کے نمائندے وہ بادل ہیں کہ جن پر سورج امام زمانہ چمکتا ہے، ان کے دلوں پہ زمانے کے امام کا سورج چمکتا ہے۔ یوں ہیں کہ جن کے دل نورانی ہیں ولایت اہل بیت کے ساتھ، لہذا یہ اول المسلمین ہے۔ پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے عمر تو انا اکونا اول المسلمین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ لہذا سب سے پہلا مسلمان توحید کا سبق جب سکھانا چاہتا ہے تو اسے کہا گیا یا ایہا النبی قل لازواجک، سب سے پہلے اپنی بیوی، وبناتک پھر اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، یہ ایک ترتیب ہے۔ پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کیا، پیغمبر آپ اگر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسلام کا عمل گھر سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے قل لازواج کا، اپنی زوجہ کو پہلے کہو، وہ بناتی کا پھر اپنی بیٹی کو کہو، وہ نساء المؤمنین، مؤمنین تک پہنچنے کی نوبت بعد میں آنے والی ہے، پھر نساء مؤمنین تک جاؤ۔ لہذا اگر راہبر مسلمین اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو پہلے اپنی زوجہ کو نصیحت کرتا ہے۔ خادم کہتا ہے میں نے پوچھ لیا کہ آغا یہ ہر روز آپ اسی طرح افطار کرتے ہیں؟ کہا تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے، ہماری بیوی تو گھر سے چلی گئی، وہ تو مشہد ہے، انہوں نے ایک حلوے کا بڑا سا پیالہ بنایا تھا جو ہمارے لیے چھوڑ دیا تھا، ہم اپنے ہر روز کا افطار اسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات، تو عزیزان گرامی، اسلام حقیقی کا آغاز توحید سے ہوتا ہے، لیکن توحید انسان کی زندگی میں کچھ اس طرح سے نافذ ہو جائے کہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں توحید پائی جاتی ہو۔ دو اعتبار سے توحید کو دیکھنا ضروری ہے، ایک ذات پروردگار کے اعتبار سے، ایک اپنی زندگی کے اعتبار سے۔ جب اس ذات کو دیکھیں تو اس کی چار قسموں کو بیان کیا ہے کہ اسے چار اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے، کبھی اس کو ذات کے اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے، کبھی اس کو صفات کے اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے، کبھی اس کو افعال کے اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے، کبھی اس کو عبادت کے اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی ذات کو دیکھیں پھر اس کے بعد توحید کئی اقسام میں تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی دنیا کی کوئی شے معبود نہیں بن سکتی، ہم نے نفی کر دی نا، ابتدا میں قرآن نے نفی کی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں جو سبق دیا تھا وہ یہ مختصر سا سبق تھا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے بعد میں کئی اور تعلیمات دی ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ پیغمبر نے جو پہلا سبق دیا تھا وہ اتنا جامع سبق تھا کہ جسے اگر زندگی پوری جو پیغمبر نے درس دیا تھا اس پر حاوی سمجھا جائے تو یہ خراب دوست ہے۔ اس لیے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ تفلحو کامیاب ہو جانا, رستگار ہو جانا, یہ مادہ حقیقت میں فلاح سے ہے. فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں. کسان کا کام کیا ہے؟ کسان ایک گندم کے پودے کو لیتا ہے, اس کو زمین میں گاڑتا ہے. زمین میں گاڑنے کے بعد پھر یہ اپنے اطراف سے مختلف وسائل کو, اپنی ضروریات کو, اپنی غذا کو لیتا ہے. غذا کو لینے کے بعد مضبوط ہوتا ہے. پھر جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ زمین سے نکلنا شروع کرتا ہے. یعنی جتنی رکاوٹیں اس کے رستے میں موجود ہیں ان کو ہٹانا شروع کرتا ہے. پھر ایک تنے کی شکل اختیار کرتا ہے. عزیزان گرامی, اگر ایک انسان فلاح تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے بھی یہ تین عمل انجام دینے چاہیے. خود اپنے آپ کو زمین میں گاڑ دے. زمین میں گاڑ دے, اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے عقائد کو, اپنے باطن میں توحید کو کچھ اتنا مضبوط کر لے کہ پھر اس کا کسی معبود سے کوئی تعلق نہ رہ جائے. پھر اپنے اطراف سے جتنے بھی وسائل ممکن ہیں, وسیلہ ولایت ہو سکتا ہے, وسیلہ نماز کا ہو سکتا ہے, وسیلہ روزے کا ہو سکتا ہے, مختلف چیزوں کے ذریعے اپنی اس ایمان کو قوی کرے, مضبوط کرے, اطراف میں موجود سب رکاوٹوں کو ہٹانا شروع کرے, ہر تاغوت کی نفی کرے, پھر پروان چڑھے, پھر یہ شخص تنا بنتا ہے, پھر یہ مسلمان بنتا ہے, پھر یہ اسلام حقیقی پہ عمل کرتا ہے. توحید یعنی ہر قسم کے تاغوت کی نفی کرنا, چاہے وہ تاغوت باطنی ہو یا خارجی ہو, دونوں قسم کے تاغوتوں کی نفی کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے, ورنہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی قسم کے تاغوت کو قبول کیے بیٹھا ہے, فرض کریں یہ سمجھتا ہے کہ بھائی دیکھیں اصل میں ہم تو ترقی نہیں کر سکے, مسلمان دوسروں نے ترقی کر لی ہے, لہذا ہم ان کے اقتصاد پہ بھروسہ کریں گے, انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب بیڑا آئے گا ہماری مدد کرے گا. یہ مدتوں تک ہمارے ممالک میں انتظار کرنے والے, نہ کبھی وہ بیڑا آیا بلکہ ہمیشہ وہ بیڑا غرق رہا ہے. کبھی وہ بیڑا پہنچا نہیں ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے تاغوت پہ بھروسہ کیا ہے. اگر وہ تاغوت پہ بھروسہ نہ کرتے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے تو آج ان کا اقتصاد بھی ایران کی طرح بہترین اقتصاد ہو سکتا تھا. آج وہ ملک جس نے ہر قسم کے تاغوت کو مسمار کر دیا ہے, جس ملک میں آج ڈالر کا نام ختم ہو چکا ہے, یہ جو بڑی سب سے بڑی کرنسی تھی, ہم تو یہاں نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں نا, ہمیں پریشانی ہوتی ہے اگر کبھی یہ ایسے نام بھی لے لیے جائیں تو پریشانی ہوتی ہے. انہوں نے ڈالر کے تصور کو بینک سے ختم کر دیا. یعنی تاغوت کی کچھ اس طرح سے نفی کی ہے کہ عملاً تاغوت کا نظام ہمارے ملک میں ختم ہو کر رہ جائے, ان کا تصور تک باقی نہ رہ جائے. یہ اقتصاد پر بھروسہ کرنے والے مواحد نہیں ہیں. حقیقی توحید ابھی تک ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی ہے. ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں, دیکھیں اصل میں ہم سائنس میں تو ان کے محتاج ہیں, ٹیکنالوجی میں ہم ان کے محتاج ہیں. نہیں عزیزان گرامی, نہ ہم سائنس میں ان کے محتاج ہیں نہ ٹیکنالوجی میں ان کے محتاج ہیں. ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. اگر ایک انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا شروع کرے تو یقیناً کامیاب ہو سکتا ہے. اس کا آغاز اس کی ذاتی زندگی سے ہوتا ہے. اپنی ذاتی زندگی میں توحید کو نافذ کرے, پھر معاشی زندگی میں, پھر معاشرتی زندگی میں. اگر اس کو کسی کی راہبری پہ اعتماد پیدا کرنا ہے تو اسے اپنے اللہ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی, میں اس کو نہیں مانتا ہوں. یہ میں حقیقت میں وہ نفس انسانی ہے, میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں اور مجھے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. مسلمان مطیع ہوا کرتا ہے. مطیع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سر تسلیم خم ہے، اس میں تسلیم پائی جاتی ہے، میں نہیں پائی جاتی ہے. تسلیم اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں کو قربان کر دے، تسلیم ہو جائے، نہ میری کچھ حیثیت ہے، نہ میری میں کی کچھ حیثیت ہے، نہ میری ذات کی کوئی حیثیت ہے، نہ میرے گھر کی کوئی حیثیت ہے. اگر ہے تو حیثیت ذات پروردگار کی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دنیا کے معبودوں کی نفی کریں، پھر پروردگار پہ عقیدہ پیدا کر سکتا ہے. لہذا عزیزان گرامی، کربلا کی سرزمین میں جو کامیابی حاصل ہوئی، اس کا منشور لا الہ الا اللہ تھا. جو پیغمبر نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ. کربلا کے ہر سپاہی نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے مگر اللہ کی، کسی کے سامنے نہیں جھکتے مگر اللہ کے سامنے، کسی کو تسلیم نہیں کرتے مگر اللہ کو، کسی کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے مگر اللہ کو، کسی کو خالق نہیں مانتے مگر اللہ کو، کسی کے رزق کو نہیں مانتے مگر اللہ کو. آپ نے دیکھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے رزق بند کر دیا ہے، انہوں نے نہر فرات پہ پہرے لگا دیے. ساتویں کی شب کو، ساتویں کی رات کو نہر فرات پہ پہرے لگ چکے تھے، لیکن آپ نے کسی بھی فرزند اہل بیت کو، فرزند توحید کو دیکھا ہے کہ اس نے کاسا اٹھایا ہو، کاسا لیسی کے لیے گیا ہو؟ کسی بچے کو دیکھا آپ نے؟ نہیں. عزیزان گرامی، کوئی ننا بچہ بھی اس کاروان توحید سے نکل کر کاروان کفر کے پاس کاسا لیسی کے لیے نہیں گیا. پانی بند ہو سکتا ہے لیکن رازق نہیں بن سکتے ہیں. یعنی آپ ہر قسم کی پابندیاں لگا دیں، سینکشن جس کو کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں، یہ سینکشن اس زمانے میں موجود تھی، یہ کوئی نئی بات تھوڑی. سینکشن ایک زمانے میں پیغمبر پہ لگی، پھر سینکشن امام حسین پہ لگی، اس سے بڑی سینکشن کیا ہو سکتی ہے؟ نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کسی کو قریب جانے دو، نہ ان تک پانی جانے دو، نہ غذا جا سکتی ہے. لیکن میرے مولا حسین نے بھی کہہ دیا، تم نہیں جانتے ہو، میں نے شیب ابی طالب سے سبق سیکھا ہے، میں آج تھوڑا بھوکا پیاسا ہوں، میں نے اس ماں کی گود میں پرورش پائی ہے جس نے مجھے بچپن سے بھوک پیاس سکھایا ہے. ہم تو روزہ رکھنے والے ہیں، ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اپنے بچوں سے بھی کہہ دیا، میرے بچوں یہ دنیا کی پیاس جلدی ختم ہو جانے والی ہے، یہ دو دن کی پیاس ہے، دو دن کے بعد اس پیاس سے آزاد ہو جاؤ گے، لیکن حوض کوثر سے کچھ اس طرح سے سیراب کیا جائے گا کہ پھر ہمیشہ سیراب رہو گے، کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی. نہ جانے میں مولا حسین نے اپنے ننے علی اصغر کو کیا کہا ہوگا، کس انداز میں کہا ہے، لیکن علی اصغر پہ بھی کچھ ایسا سکون تھا، کچھ ایسا اطمینان تھا کہ میرے مولا یہ کہتے ہوں گے، اے میرے ننے علی اصغر، تھوڑے دنوں کے بعد اپنے نانا رسول اللہ کے ہاتھوں میں جا کر سیراب ہو جاؤ گے، جب جنت میں جاؤ گے نا تو انبیاء کے ساتھ جا کر کھیلو گے میرے ننے علی اصغر. یہ عزاداروں کربلا کی سرزمین کی طرف آئیے توجہ کرتے ہیں، آئیے ذرا خیام حسینی میں نگاہ کرتے ہیں، وہ خیمے جن میں اعلی تش کی صدایں بلند ہو رہی تھی. آئیے آج کے بعد اپنے بچوں سے بھی خطاب کر کے کہیں جب گھر جائے نا تھوڑی دیر کے لیے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے کہے بچوں آج ساتویں کا دن گزر چکا ہے، کل 8 محرم کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اے میرے بچوں اب سے کھانا پینا ذرا کم کر دو، آج سے اپنی اہل بیت کی یاد میں زندگی بسر کرو، آج سے قاسم کی یاد میں زندگی بسر کرو، سکینہ کی یاد میں زندگی بسر کرو، راتوں کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آرام کو کم کر دو، اس لیے کہ ان ایام میں میرے مولا بڑی مصیبت میں گرے ہوئے تھے۔ اے عزاداروں، میرے زمانے کے امام جب سلام بھیجتے ہیں زیارت ناحیہ پہ تو ایک جملہ، عجیب جملہ میرے مولا کہتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ۔ ہم تو قدر نہیں جانتے ہیں نا عزیز عزاداروں، ہم ان ہونٹوں کی قدر کو نہیں جانتے ہیں، لیکن میرے مولا امام زمانہ ان ہونٹوں کی قدر کو بخوبی جانتے ہیں جو ہونٹ خدا کی ذات کی رضا کے لیے خشک رہے۔ عزاداروں، اے میرے مولا کہتے ہیں میرے سلام ہو ان ہونٹوں پہ کہ جو محبت خدا میں خشک رہے۔ عزاداروں پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو ان پھٹے ہوئے گریبانوں کے پہ کہ جو کربلا کی سرزمین میں پھٹ چکے تھے، میرے سلام ہو ان خیموں پہ کہ جہاں پر آج ان دنوں میں افسردگی چھا چکی تھی۔ عزاداروں، آج ایک ایسے کربلا کے سپاہی کا، کربلا کے علم بردار کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جو زور قمر حسین تھے، جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا، جو بنی ہاشم کے گھر کا چاند بھی ہے، جو ابو الفضل بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں ابو الفضل دو اعتبار سے عباس کا نام ہے، ایک فضل کے باپ، ایک فضیلتوں کے باپ، جس کے پاس ساری فضیلتیں جمع ہو گئیں وہ ابو الفضل العباس ہیں۔ عزاداروں، عباس وہ نام ہے کہ جس کی وجہ سے میری آقا زادی زینب کو سکون محسوس ہوتا تھا، عباس وہ نام ہے جس نام کو سن کر اہل بیت کے بچے تسکین کا احساس کرتے تھے۔ اے عزاداروں، آپ جب ماتم کرتے ہیں تو یا عباس کہتے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو یا عباس کہتے ہیں، لیکن عزاداروں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں عباس کا مقام کیا مقام تھا۔ جب میرے مولا مدینہ سے نکلے ہیں نا، تو جب اپنے قافلے کو ترتیب دے چکے تو میرے مولا نے ایک علم اٹھایا، سید الشہداء نے علم اٹھانے کے بعد اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا، اے میرے بھائی عباس، آج کے بعد تم میرے علم کے علم بردار ہو، یعنی عباس جس طرف تم جاؤ گے ہمارا قافلہ اس طرف جائے گا، اے عباس جب تک تم زندہ رہو گے ہمارے بچوں کو سکون محسوس ہوتا رہے گا۔ لہذا عباس بڑی فضیلت کے مالک ہیں عزاداروں، لیکن کربلا کی سرزمین میں جب عباس آ گئے تو عباس ایک مطیع ہستی ہیں جو اپنے زمانے کے امام کے اطاعت گزار عباس ہیں، اپنے زمانے کے امام کے سامنے کچھ اس طرح سے تسلیم ہیں جیسے حسین نے کہہ دیا ویسے عباس بھی کرتے ہیں، کسی مقام پر بھی عباس ذرا برابر بھی اپنی اطاعت سے دور نہیں ہونا چاہتے، ہر مقام پر مطیع عباس۔ یہ جو شب عاشور دو دن کے بعد آنے والی ہے عزاداروں، اس شب عاشور کو عباس کی کچھ عجیب کیفیت تھی۔ عباس کبھی بچوں کے پاس آتے تھے، بچوں کے پاس آ کر ان کو جنگ کی مشق کرواتے تھے، کبھی خیمے کے باہر جا کر اپنے خیموں کی حفاظت کے لیے جاتے تھے، کبھی چلتے چلتے اپنی بہن زینب کے خیمے کے قریب آتے تھے، کہیں لہین ان خیموں کے قریب نہ آ جائے۔ آج بھی جو لوگ کربلا جاتے ہیں نا، جو سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب خیام حسینی کے مقام پر جائیں نا تو آپ کو نظر آئے گا ایک خیمہ،
خیام کے باہر لگا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ عباس علمدار کا خیمہ تھا, یعنی وہ کہ جو محافظ تھا خیام حسینی کا. جب تک زندہ تھے زینب کو سکون تھا, جب تک زندہ تھے ام کلثوم کو سکون تھا. عزادارو شب عاشور گزر گئی, عاشور کا دن آ گیا. عاشور کا دن جو کربلا کی سرزمین پہ طلوع ہوا ہے, ہم اس دن کو نہیں جانتے ہیں, لیکن میں اپنے چھٹے امام کی اس کلام کو بھی پیش کر چکا ہوں. میرے مولا نے ارشاد فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, کوئی ایسا دن طلوع نہیں ہوا جیسا آپ کا دن تھا عاشور کا دن. میرے مولا اس عاشور کے دن عباس زور کمر امام حسین ہیں. جانتے ہیں کس طرح سے جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرنا چاہتا تھا تو عباس کو نہیں بلاتا تھا, علی اکبر کو نہیں بلاتا تھا, میرے مولا حسین کو بلاتا تھا. ہر گرنے والا کبھی یہ کہتا تھا یا بتاؤ ادرکنی, اے میرے بابا میری مدد کو آ جائیے. کبھی حبیب کہتے تھے اے میرے مولا میری مدد کو آ جائیے. کبھی مسلم ابن اوسجا کہتے تھے اے میرے مولا میری مدد کو آئیے. لیکن جب حسین نکلتے تھے اس طرف سے عباس جلدی سے نکل کر اس لاش پہ پہنچ جاتے تھے, تاکہ میرے مولا جب لاش پہ آئے تو اپنے آپ کو تنہا نہ پائے. اے عزادار ایک وہ لاش جس پہ عباس نہ پہنچ سکے, اے بتاؤ کون سی لاش تھی عزادارو؟ ایک لاش جس پہ عباس نہ پہنچ سکے, اے تنہا میرے مولا پہنچے تھے اے کربلا کی سرزمین پہ, وہ علی اکبر کی لاش تھی اے جس پہ عباس نہ پہنچے, اے لیکن فخر عباس اے زینب حسین کے پہنچنے سے پہلے کربلا کی سرزمین پہ پہنچ گئی. اے سوچا اب عباس بھی نہیں ہے, اے علی اکبر کی لاش ہے عزادارو. لیکن عزادارو ایک ایسا موقع آیا, میں تھوڑی دیر کے لیے مصیبت کو اس لیے پڑھ رہا ہوں, آج سات کا دن گزر چکا ہے, آج کی رات ہے. آپ اگر آج کی رات کو گریا نہیں کریں گے تو کس رات کو گریا کریں گے؟ آئیے عباس کو پرسہ دینے جاتے ہیں, زہرا کو پرسہ دینے چلتے ہیں, ام البنین کو پرسہ دینے چلتے ہیں. کہتے ہیں ام البنین, تیرا نام تو ام البنین تھا لیکن عباس کے مرنے کے بعد ام البنین نے کہہ دیا, اب مجھے ام البنین نہ کہنا, اے میرے عباس کی شہادت ہو چکی. اے عزادارو یہ عباس اپنے مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں, میرے مولا کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, سر جھکا کر کہتے ہیں میرے مولا سارے شہید چلے گئے, سارے صحابی چلے گئے, اب تو کوئی لشکر باقی نہیں رہ گئے تھا. آپ نے تو مجھے کہا تھا میں علمبردار ہوں, اب جب لشکر چلا گیا تو میں کیا کروں گا, مجھے بھی اجازت دے دیجئے. عزادارو اب میرے مولا نے ایک مرتبہ نگاہ کرنا شروع کی, وہ حسین جو کربلا کی سرزمین میں تنہا رہ گئے تھے, وہ حسین ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھتے ہیں, ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھتے ہیں. کہتے ہیں نہ حبیب رہ گئے, نہ مسلم ابن اوسجا رہ گئے, نہ دوسرے صحابی باقی رہ گئے, کیا عباس آپ بھی جانا چاہتے ہیں؟ لیکن عزادارو میرے مولا عباس میرے مولا حسین کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا مجھے تھوڑی دیر کے لیے فرصت دے دیں, میں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. کیوں عباس کیوں جانا چاہتے ہو؟ جانتے ہیں میرے مولا نے کیا وجہ بیان کی, کیا سبب بیان کیا ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں میں اس زمانے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بالکل تنہا ہو جائیں, آپ کے ساتھ کوئی باقی نہ رہ جائے. یہ میری وفا کے خلاف ہے کہ عباس اپنی نگاہ سے آپ کو تنہا دیکھے, میں دیکھ نہیں سکوں گا اس زمانے کو. تو میرے مولا نے ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا, کہا عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو میری سکینہ پیاسی ہے, میرے بچے پیاسے ہیں, یہ مشک لے جاؤ, جا کر بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ. نہ جانے میرے مولا نے سارے فوجیوں کو جب اجازت دی تھی, کہا جاؤ نبرد کے لیے جاؤ, جنگ کے لیے جاؤ, کربلا کی سرزمین میں جنگ کر کے آؤ, لیکن عزادارو عباس کو میرے مولا نے یہ اجازت بھی نہیں ہے, کسی بھی مکتب نے یہ نہیں لکھا ہے عباس جاؤ اشقیا کے ساتھ جنگ کرو. شاید میرے مولا یہ جان دیتے اگر عباس نے جنگ کرنا شروع کی, یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے, ہمیشہ جنگ ہوتی رہے گی, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لہذا عباس کو کہہ دیا عباس اگر جاؤ تو جا کر پانی لے کر آ جاؤ, میں آپ کی اس زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. انتہائی اختصار سے عرض کرتا ہوں اے عزاداروں, جب عباس کو اجازت مل گئی, عباس نے ایک علم اٹھائی ہے, ایک مشکیزہ اٹھایا ہے, اپنے ساتھ تلوار اٹھائی, اٹھا کر نکلتے ہیں, آ کر اشقیا سے گفتگو کرتے ہیں. پہلے میرے مولا نے نصیحت کی, پھر جب ان اشقیا نے میرے مولا کی نصیحت کو نہیں سنا, پھر عباس نے اپنی تلوار کو اٹھا کر ایک مرتبہ حملہ کیا. حملہ کرتے ہوئے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تم نہیں جانتے ہو میں عباس علمدار ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں اب جب جنگ کروں گا میں علی کی طرح جنگ کرنا جانتا ہوں, لیکن مجھے جنگ کی اجازت نہیں ملی. یہ کہتے ہوئے عباس آگے بڑھے, پہنچے کہاں پہ عزاداران گرامی, فرات پہ پہنچے. فرات پہ پہنچ کر میرے مولا اس گھوڑے سے اترتے ہیں, اتر کر آ کر مشک بھرتے ہیں. مشک بھرنے کے بعد پھر میرے مولا نے ایک مرتبہ گھوڑے کو آگے بڑھایا, گھوڑے کو کہا گھوڑے تو بھی تو پانی پی لے, تو بھی تو پیاسا ہے. اے عزاداروں یہ گھوڑا بھی با وفا تھا, ایک مرتبہ رخ موڑ لیا, شاید عباس کو کہا ہوگا اے میرے مولا, اے میرے مالک, سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے, ننے بچے پیاسے ہیں, میں پانی کیسے پی لوں. اے عباس نے سمجھ لیا گھوڑا پانی نہیں پینا چاہتا ہے. اے عزاداروں پھر مشک کو اٹھایا, علم کے ساتھ لگایا, میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے. اب عباس نکلے, جب نکلنا چاہتے تھے عمر سعد نے کہہ دیا ہر طرف سے وار کرو. اے عباس پانی لے کر خیمے تک نہ پہنچے. اے عزاداروں ایک تیر کا وار ہوا, ایک تلوار کا وار ہوا, عباس کا دایاں بازو کٹا. ابھی بازو کٹنا تھا تو میرے مولا نے ایک شعر کہا ہے, اے عزاداروں سنو گے میرے مولا کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں واللہ ان قطع تم یمینی انی احامی بدینی, اگر تم نے میرے دائیں بازو کو کاٹ دیا ہے تو میں پھر بھی اپنے مولا کی مدد کرتا رہوں گا. اے عزاداروں پھر میرے مولا نے علم کو بائیں ہاتھ پہ اٹھایا, مشکیزہ بھی تھامے ہوئے جا رہے ہیں, اس طرف سے لعین نے وار کیا, اے دایاں بازو بھی کٹا. اے میں کہتا ہوں عزاداروں جس کا دایاں بازو بھی کٹ گیا, دایاں بازو بھی کٹ گیا, اپنے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں رکھ کے عباس ہی کہہ رہے تھے اے وفا کا سبق سیکھنا چاہتے ہو تو آؤ کربلا میں مجھے دیکھ لو. اے عزاداروں اس حالت میں میرے مولا عباس گھوڑے میں سوار ہو کر جا رہے ہیں, لیکن اتنے میں ایک تیر کا لگنا تھا جس نے عباس کو مایوس کر دیا. یہ تیر مشکیزے میں لگا, لیکن یہ مشکیزے میں لگا اے دل عباس میں لگ گیا. اے میرے مولا نے کہہ دیا سکینہ اے میری پیاسی بچی, اے مشکیزہ پھٹ گیا, اے پانی گر گیا, اے میرے سلام ہو تجھ پہ عباس, اے تیری وفا پہ میرا سلام, اے تیرے مشکیزے پہ میرا سلام, اے تیرے روزے پہ میرا سلام, اے تیری وفا پہ میرا سلام. عباس اے تیرا عالم اٹھانے والے آئے ہیں, ابھی عباس کا عالم گرا تھا. اے عزاداروں اس طرف سے میرے مولا نے کہہ دیا اے الار ان کا سر ساری, اے میری کمر ٹوٹ گئی, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عزاداروں اے ماتم حسین, یا